میں سند کے صاحب کتاب سے متصل ہونے کی کوئی روایت نہیں. نیوٹن نے کوئی کتاب لکھی، کارل مارکس نے کتاب لکھی، لکھ کے اس نے مارکیٹ میں بھیج دی. جس کے زمانے میں پریس نہیں تھا، جب پریس آیا تو اس کی کتاب عام ہو گئی. اور کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ نیوٹن نے اپنی کتاب کسی کو پڑھائی ہو، پھر اس کے شاگردوں نے آگے پڑھایا ہو، پھر پڑھایا ہو، نسل در نسل، کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عقلی مسلمات پر قرار نہیں رہتے. یہ عقل بڑے کام کی چیز ہے، لیکن کسی حد تک، کیونکہ یہ اتنی کمزور ہے کہ عقل خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتی. اس عقل میں کوئی وزن نہیں ہے، یہ محتاج ہے حواس خمسہ کی. اور یہ عقل جب تک حواس اسے کسی چیز کی اطلاع نہ دیں، یہ باخبر نہیں ہوتی. مر جائے عقل مگر اپنے وجود سے نیچے اترنا گوارا نہیں کرتی. اسی لیے عقلی مسلمات، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. صدی، دو صدی، تین صدی کوئی چیز چل دی بس. کائنات تو بہت وسیع ہے نا، اور نامعلوم مدت سے چل رہی ہے. یعنی اب تک کوئی شخص پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنے کروڑ یا ارب سال پہلے یہ دنیا بنی تھی. اس کے مقابلے میں صدی، دو صدی، چار صدی چیز ہی کیا. عقل اپنے مسلمات برقرار نہیں رکھتی. دنیا میں بڑا شہرہ مچتا ہے ایک تھیوری کا، اور پہلے تو پھر صدی، دو صدی لگتی تھی کہ اس تھیوری کو رد کر دیتے تھے. اب تو فرض کیا کر لو 50-60 سال بعد ہی تغیرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس مادے کی بڑی حیثیت تھی، اور مادہ اللہ کے مقابلے کی ایک چیز. میٹر کی ڈیفینیشن کرتے تھے نا کہ نہ کریٹ کیا جاتا ہے اور نہ اس پہ فنا آتی ہے، اور اس کی حالت بدلتی رہتی، کنورژن. آدمی ذرا تو چند صدیوں تک یہ نظریہ چلا. آدمی ذرا گہرائی سے سوچے تو اس معیار پہ صرف اللہ کی ذات ہے جو نہ پیدا ہوئی ہے نہ فنا ہوگی، اور صفات کو بھی شامل کر لے تو اس کی تجلیات مختلف ہیں. یہ صدیوں پڑھاتے رہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس مادے کا، میٹر کا ازلی اور ابدی ہونا، کہ نہ یہ پیدا ہوا ہے اور نہ یہ فنا ہوگا، ازلی اور ابدی ہونا اس میٹر کا، یہ خدا کے علاوہ جو پڑھا رہے ہو تو یہ شرک کی ایک قسم نہیں پڑھا رہے، تو اور کیا کر رہے ہو. لیکن وہ مسلمہ اصول جو قائم کیا تھا، تو یہ وہ اصول ٹوٹ گیا. اب کہتے ہیں فنا بھی ہوتا ہے. اب میٹا فزکس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں. تو عقل بڑی اپاہج ہے، اس کے مقابلے میں نبوت ہے، اور نبوت کے مسلمات نہیں بدلتے. وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ جو آدمی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے. ولا یحیق مکر السیء الا باہلہ، وہ قیامت تک سبت ہو گئی، بس ایسے ہی ہوگا. اس لیے کہ وہ خبر جس جگہ سے پاتا ہے عقل کی وہاں رسائی نہیں. تو عقلی مسلمات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ایک پوری تہذیب ہے جو عقل کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور وہ تہذیب افلاطون سے پہلے کی تھی. فیثاغورس تھا، بڑا راہب تھا. فیثاغورس جو تھا یہ بڑا دنیا سے مجتنب رہنے والا آدمی تھا. اپنے شاگردوں کو بڑے بڑے مجاہدے کراتا تھا، لیکن اس کی تان ٹوٹتی تھی پھر جا کے عقل انسانی پہ، کہ عقل سب کچھ ہے. یہ تو سقراط نے، پھر افلاطون نے، ارسطو نے، ان لوگوں نے اس نظریے کو بدلا، اور انہوں نے کہا نہیں، کائنات میں اصل خیر ہے. خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر ہے دوسرے کے لیے بھلائی تلاش کرنا، خیر ہے یہ. اس لیے اخلاقیات کے اصول میں خیر ہے. افلاطون نے یہ کہا کہ کائنات پوری میں اخلاقیات کی اصل خیر ہے، اور خیر کا مطلب ہے کہ اپنے علاوہ غیر کے لیے خوبی دیکھنا، تلاش کرنا. اپنے سے زیادہ بڑھ کر دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا. آئینے کی بجائے دوسرے کی شکل و صورت اچھی لگے، خیر ہی ہے نا. تو افلاطون نے اس تصور کو بدلا. اس لیے ہندوستان کی تہذیب، چائنا کی تہذیب، اور یہ جو مشرق ہے ہندوؤں کی تہذیب جیسے، یہ سب کے سب نبوت کی اساس پر قائم ہوئے. اور جس کو موجودہ زمانے میں ہم ویسٹ کہتے ہیں اور مغرب کہتے ہیں، وہ تہذیب قائم ہوئی ہے بربنائے عقل. تو نتیجہ اس کا اتنا بڑا تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے کہ ہندوستان اور چین کی تہذیبیں جو کروڑوں سال پرانی ہیں، خیر کے اور نبوت کے اصولوں پر قائم تھیں. اس لیے دنیا میں کوئی تباہیاں نہیں ایسی مچائی انہوں نے. اور وہ جو تہذیب عقل کی بنیاد پر قائم تھی، عقل نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، اور اپنے علاوہ غیر کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کبر نے پوری دنیا کو آگ اور خون میں جھونک دی. اس لیے یہ جو مشرق کی تہذیب ہے نا، اس میں خیر کا یہ بڑا پہلو تھا کہ دوسروں کے لیے اچھائی تلاش کرو، دوسروں کے لیے خوبی تلاش کرو. اتنا فرق پڑ جاتا ہے تعلیم سے کہ جاہل کے لیے جو چیز سرمایہ فخر ہوتی ہے صاحب علم اس کا ذکر شرمندگی سے کرتا ہے، اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ جاہل آدمی کے لیے جو چیز قابل فخر ہوتی ہے پڑھا لکھا آدمی اس چیز کے اظہار میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، جاہل آدمی کے پاس دولت آ گئی کہ دیکھا ہوگا ابھی چند سال پہلے یہ حادثہ گزرا ہے، زمینوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئیں، ایک ہفتے لاکھ کا پلاٹ تھا تو دو ہفتوں بعد وہ 3 لاکھ کا ہو گیا، 5-10 لاکھ تک پہنچ گیا، اس کے اثرات جو معاشرے پر پڑے وہ اتنے واضح تھے کہ ہم جیسے لوگ جنہیں کوئی اتنا نہیں ہوتا اس کے باوجود اس پہ دیکھ دیکھ کے مجبور ہوئے کہ یہ راجہ صاحب اور کالی گاڑیاں یہ اتنی زیادہ کیوں شہر میں ہو گئی ہیں؟ 2D کیا نام ہے اس گاڑی کا، بہت خریدی ہیں، اللہ جانے کیا نام تھا، ڈی اس میں آتا تھا، اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ کہ ہم نے کہا یہ پتہ نہیں شہر بھر میں ساری گاڑی، معلوم ہوا زمین کے بکنے کا نتیجہ ہے۔ جاہل آدمی اس کے لیے جو فخر کی چیز ہے، اور شریف آدمی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر پاتا، شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا کسی کو بتانا ہے کہ میں لاکھوں پتی ہوں کہ کروڑوں پتی ہوں۔ تعلیم اتنا فرق ڈال دیتی ہے، جاہل آدمی اس کے لیے سرمایہ فخر ہے کہ وہ اتنی گالیاں دے کے دوسرا چپ ہو جائے، اور پڑھا لکھا آدمی اس گالی کا تصور بھی نہیں کرتا، اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی اچھی بات، بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جو شے کی حقیقت کو نہ پہچانے وہ عقل کیا ہے، شے جو ہے نا چیز تھنگ، اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں، 3 طرح سے ہے، ایک اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک اس کا تعلق فاعل کے ساتھ ہے، اور ایک اس کا تعلق مفعول کے ساتھ۔ کوئی چیز لے لو، ایک اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ خدا کی نگاہ میں وہ کیا ہے، ایک اس کا تعلق آپ کے ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ایک اسی چیز کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور تینوں کا حکم الگ ہے۔ ممکن ہے اللہ اسے منع کرے اور انسان کو اس کی ضرورت پیش آ جائے، اور مخلوق کے لیے یہی انسان خود منع کرے، مثلا پورک ہے، سور کا گوشت ہے، حرام ہے، اللہ منع کرتا ہے اس گوشت کے ایک ٹکڑے کو، یہ بھوک سے مرنے لگا ہے تو اسی کے لیے یہ جائز ہو گیا ہے، اور کوئی اور آ کے کھانا چاہے تو اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ تو اس لیے اشیاء کے حقائق تک نبوت کی نگاہ پہنچتی ہے، عقل کی نہیں، کیونکہ عقل اپنی حیثیت میں شے کو واضح نہیں کر سکتی۔ مثلاً ہم میں سے کسی نے ایٹم بم نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے، تو لا کر رکھ دیں کہ یہ، اور کوئی نہ بتائے کہ یہ کیا ہے، تو دیکھے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ کمپیوٹر کو سمندر میں پھینک دیں تو مچھلی کا دماغ اگر پڑھا جائے تو شاید وہ جو آ کے بار بار اس سے ٹکراتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، باپ دادے نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی، یہ آیا کیا ہے؟ تو مچھلی کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. نبی جو خبر پاتا ہے اپنی حیثیت میں نہیں بلکہ نبوت کی حیثیت سے اسے خبر ملتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ حرام ہے، جلال جائز ناجائز، آخرت پہ کیا اثرات مرتب کرے. تو اس لیے یہ جو تہذیب بربنائے عقل دنیا میں اٹھی، اس کی سند عقل تک پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، اور جو مشرق کی یہ تہذیبیں ہیں ہماری، ان کی سند اللہ تک پہنچتی. یہ بڑا فرق. اس لیے علامہ ابھی چونکہ مناجات میں ہیں، دعا میں ہیں، کتاب کی تمہید باندھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آیا ہے تسخیر اندر شانے کیس، اس پہرے نیل گوں حیران کیس. یہ جو تسخیر کی آیت ہے، اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کئی جگہ کہ اس نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یہ کائنات کی تسخیر یہ کس کے لیے؟ یعنی انسان ہی کے لیے. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اس کائنات میں اتنا بڑا شاہکار ہے اللہ کا کہ اس جیسی چیز کوئی نہیں. اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. نشانی کیسے ہوتی ہے؟ نشانی یہ کہ آپ دوست کہتا ہے میرے گھر آنا چاہتے ہیں، تو فلاں اسٹریٹ میں آ جانا اور فلاں طرف کو گھوم جانا، اور وہاں ایک پوسٹ آفس ہوگا، وہاں ایک درخت ہوگا، اس درخت کے ساتھ ہی میرا گھر ہے، تو نشانی ہو گئی نا درخت اس کے گھر کی. اللہ کے ہونے کی نشانی وہ کہتے ہیں کائنات میں انسان ہے. علامہ کہتے ہیں اس سے بڑی چیز کوئی نہیں کہ تم اس کو دیکھو کہ یہ انسان جو ہے یہ نیلا آسمان یہ جو ہے دیکھ رہا ہے اس کو، اور یہ سب چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں. یہ سپہر آسمان کو کہتے ہیں نیلگو نیلا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. رازدان علم الاسماء کہہ بود مست آسا پیوں صاحبہ کہہ بود. اور کون ہے جس کو کہا گیا ہے کہ علم الاسماء؟ اسے نام سکھائے اللہ تعالی نے. یہ جو اتنے نام سکھائے ہیں، اتنا علم دیا، یہ کون ہے؟ یہ انسانی تو ہے. اشیاء کے نام سکھائے. ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ انسان میں یہ استعداد اور قوت رکھ دی کہ ہر نئی چیز جو آئے گی اس کا نام رکھا جائے گا. ہمارے ہاں نام رکھنے کا رواج اتنا نہیں ہے جتنا عربوں میں تھا. مثلاً صوفہ خریدا، اب بتانا ہے بچے کو کہ صوفے کے پاس عینک پڑی ہے، تو پھر 10 چیزیں بتانی پڑیں گی کہ وہ نیلے رنگ کا صوفہ. وہ کہتا ہے صوفے تو کئی ایک پڑے ہیں، کس کے پاس؟ وہ کہتا ہے اچھا چھوٹا صوفہ جو ہے نا بیٹے 4 سیٹر 3 سیٹر اس کے پاس فلاں جگہ. یہ چیز عربوں میں نہیں تھی، اور ایک چیز کا نام رکھ دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے. اتنی اونٹنیاں ہیں، ہر اونٹنی کا نام الگ ہے. اب گاڑیاں ہیں تو کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نمبر کچھ ہے، کسی کا نمبر کچھ ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کا نام رکھتے رہے. یہ عزب جو ہے یہ تلوار ہی تو تھی. یہ عزب تلوار مصر میں ہے، غالباً اب تک بھی ہوگی. مصر میں ایک جگہ ہے حسین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ وہ محلہ جگہ کا نام تھا، وہاں پر ایک میوزیم میں یہ تلوار تھی، شاید اب بھی ہو. مدینہ منورہ میں بھی بہت تلواریں تھیں. 1980 تک بھی، 85 تک بھی عصر کی نماز کے بعد لوگ جاتے تھے ایک گھر میں، وہ میوزیم چھوٹا سا، اس میں چیزیں پڑی ہوتی تھیں، اس کی زیارت کرتے تھے. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گئے، گورنمنٹ نے اسے بھی مٹا دی. اور ایک یہ تشریح اور تعبیر کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اور اگر یہ تعبیر ہے اس کی تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ نے اپنی تجلیات آدم پر نازل فرمائی، تجلی نازل ہوئی، تجلی پھینکی گئی، تجلی نے آ کے اپنا ظہور کیا. اس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی، بڑا مشکل ہے، بہت زہد اور تقویٰ چاہیے، دل بالکل غیر سے پاک ہو جائے. دل کا سب سے بڑا مرض اللہ کے علاوہ کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہونا، بس. دل جو ہے نا، اس کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے. غیر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کی محبت میں، تو اسے پتہ ہے کہ یہ پیسہ مسجد کا ہے اور اسے میں نے اپنے گھر کے لیے استعمال نہیں کرنا. اللہ یہ کہتا ہے یہ میرے گھر کا پیسہ ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ تمہارے گھر استعمال ہوگا. مولوی اپنے گھر کی محبت میں دب جاتا ہے اور خدا کا پیسہ ادھر خرچ کر دیتا ہے. پیپر آتا ہے چیک ہونے کے لیے، پتہ ہے کہ یہ جو لڑکا کلاس میں مجھے تنگ کرتا تھا نا، اس نے نمبر اس کے سب سے زیادہ ہے. دوسری طرف میرے بیٹے کا پرچہ بھی ہے، تو اب پتہ چلے گا کہ دل کدھر جاتا ہے. دل ادھر جاتا ہے. تو دل کا غیر کی محبت میں گرفتار ہونا یہی دنیا میں ظلم کو پیدا کرتا ہے. عدل میں ایسے نہیں ہوتا. اس لیے دل بہت بڑی چیز ہے. دل ایسا ہے کہ یہ تخت ہے تجلیات کے بیٹھنے کا. تجلی کو اگر آپ ایک ملکہ کی صورت میں تصور کر لیں تو دل اس کا تخت ہے. اللہ تجلی ڈالتا ہے اور جس شخص میں چالاکی، عیاری اور مکاری ہوتی ہے وہ تجلی پڑتی ہے اور اس کی عقل حکمت میں تبدیل ہو جاتی، کیونکہ عقل سے بلند تر چیز شعور ہے. یہ شعور جب پیدا ہوتا ہے تو علامہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ انسان اتنی بڑی چیز ہے، تو اگر یہ احوال بن جائیں تو یہ اخلاقیات ہیں، اور تصورات ہوں تو یہ معارف ہیں. اگر اللہ تعالی کی تجلیات جو انسان پر پڑتی ہیں، اس میں ایک تجلی پڑتی ہے معیت کی، اور اللہ یہ کہتا ہے قرآن میں بھی، ہوا معاکم اینما کنتم، اور تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ما یکون من نجوا من ثلاثۃ، اور جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہے، چار ہوتے ہو تو پانچواں اللہ ہے. یہ معیت کا جو تصور ہے بغیر کم و کیف کے، اللہ ساتھ ہے، کیسے ہے کچھ پتا نہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، کچھ پتا نہیں. یہ اعلیٰ ترین تجلیات میں سے ایک ہے. یہ تجلی دل پہ اگر پڑ جائے، اللہ کی طرف سے آ جائے، اور یہ تجلی اللہ کے حضور میں ہر وقت رہنے کی معیت کی حالت اگر قائم ہو جائے، تو یہ انسانی اخلاقیات ہے. اور یہی اللہ کے ساتھ ہونے کی تجلی تصور میں قائم ہو جائے تو معارف ہے، پھر حکمت کھلتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کم بولنے لگا ہے، اور جب تم اس کو دیکھو کہ دنیا کی محبت اور اس کی گرفتاری سے، مفہوم ایسا ہے حدیث کا، تو سمجھو کہ اللہ نے اس کے دل پر حکمت کو نازل کیا ہے. تو حکمت کی بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. مرحوم نے مثنوی میں اسی لیے لکھا ہے کہ ایک ہے الفاظ مشکل ہوں تو چلو اس کا تو حل ہے کہ کوئی تشریح کر لے گا، ڈکشنری دیکھ لے گا. ایک ہے حکمت کی بات، وہ جو سمجھ میں نہیں آتی نا، تو مولانا نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے گوشت کی ہنڈیا بہت عمدہ پکائی جائے اور گوشت بھونا جائے اور سب کچھ کیا جائے اور گدھے کے سامنے رکھ دیا جائے، تو گدھے کو اس گوشت سے غرض ہی نہیں ہے، وہ کیوں کھائے گا؟ اس لیے کہ اس کی خوراک نہیں، اس کی خوراک تو گھاس ہے. وہ سوکھی بھی ڈال دو تو کھائے گا، ہری تو کھائے گا ہی کھائے گا، سوکھی بھی کھائے گا. تو معارف اور حکمت کی باتیں، یہ حق کی تجلی اگر تصور میں قائم ہو جائے تو معارف ہے، اور حالت میں قائم ہو جائے تو انسانی اخلاقیات. انسانی اخلاقیات کی پچھلی مرتبہ تشریح کی تھی. تو اگر علم الاسماء کی یہ تشریح کی جائے کہ اللہ تعالی نے اپنی اسماء انسان پہ ڈالے ہیں، انسان کا دل اس کو قبول کرنے، لیکن دل قبول کرنے کی حیثیت میں کب ہوتا ہے، علامہ آگے اس کو بتاتے ہیں، وہ بڑی مشکل چیز ہو جاتی ہے جب تک کہ غیر کی محبت سے دل کو پاک نہ کر لے. اور دل پاک ہو جائے غیر کی محبت سے، بہت بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے، قیمت نہیں نہ لگ سکتی پھر اس کی. اس کی کیا قیمت لگانی ہے؟ اس کے دل میں دولت کی محبت ہی نہیں ہے. اسے آپ دیں 10 کروڑ بھی، وہ کہتا ہے نہیں، میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں. جیسے وہ مثال سعدی رحمت اللہ نے دی ہے، پہلے بھی سنائی ہے، کہ والد نے ہیرے کی انگوٹھی بنا دی. میں بڑا خوش بچوں کو دکھاتا رہا، نگینا دیکھو کیسا خوبصورت ہے. تو ایک ٹھگ آیا ہوا تھا، گلی میں بیٹھا تھا، کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، اور اس ٹھگ نے کھجوریں جو تھیں وہ لب بھر مجھے دی. ایک مٹھی دی اور مجھے کہا ایک کھجور منہ میں رکھو. تو میں نے کھجور کھائی، بڑی میٹھی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹے یہ انگوٹھی بھی منہ میں ڈالو. تو میں نے انگوٹھی، اسے کہا بیٹے یہ میٹھی ہے کیا، چوسو اس سے کیا. میں نے کہا کچھ نہیں، اسے کہا پھینک دو اور کھجوریں لے لو. کھجور کیسی میٹھی؟ تو میں نے کھجوریں اور لے لی اور ہیرے کی انگوٹھی پھینکایا. جب گھر آیا تو والد نے دیکھا جھولی بھری ہوئی ہے کھجوروں سے. ان کا کیا قصہ ہے؟ میں نے بتایا تو والد ہنسے. انہوں نے کہا بیٹے میں انگوٹھی پھر بنا دوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ زندگی میں کبھی دین کسی ٹھگ کے ہاتھ ایسی فروخت کرو. تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ حکمت اور معارف اور اللہ کی جو تجلیات قلب انسانی پر پڑتی ہیں. اب بچے کے لیے ہیرا کچھ چیز دیں اور کیک اور پیسٹری اصل ہے اس کے لیے، اس کو اگر آپ وہ اٹالین خوراک ہے وہ منگا دیں اور اس اگر فرض کر لو اس کی قیمت 10,000 ہے تو 10,000 دے آئے گا اور کھانے کے لیے لے آئے گا, اس لیے کہ اس کے نزدیک 10,000 کی کیا وقت ہوتا ہے, جس نے کمایا ہے اس سے پتا ہے کہ 10,000 کیا چیز ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. تو ایسا آدمی جس کا دل اللہ کے علاوہ کسی کی محبت میں نہ پھنسا ہوا ہو وہ انمول ہو جاتا ہے, اس کی قیمت نہیں ہوتی پھر کوئی. سکندر اعظم بڑے شرمندہ ہوئے, شرمندگی یہ ذہین لوگوں کو کس سے پیش آتے رہتے ہیں. کسی نے ایک بڑے دانا سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں شرمندہ بھی ہوئے ہو؟ اس سے کہا ہاں. اس کا کب؟ اس نے کہا شرمندہ ہوا ایک دن پڑھ رہا تھا, کافی دیر پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ دروازے میں کھڑا ہوں, منظر دیکھوں گلی محلے کے تو طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آئے, اداسی یکسانیت دور ہو. تو کھڑا ہو گیا, دیکھا تو ایک لڑکی گزری, اس نے سر پہ تھال رکھا ہوا تھا اور اس پہ سرپوش ڈالا ہوا تھا, ڈھانپا ہوا تھا جو بھی چیز ہوگی. تو میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بیٹی یہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر اظہار ہی مقصود ہوتا اور بتانا ہوتا تو یہ سرپوش دسترخوان سے ڈھانپتے کیوں. بڑا شرمندہ ہوا, یہ بات تو سچ کہتی ہے کہ اگر زمانے میں اظہار ہی مقصود ہوتا تو پھر اس سر پہ رکھے ہوئے تھال کو ڈھانپنے کی ضرورت ہی کیا. تو ایسے ہو جاتا ہے. تو آدمی ان تجلیات کا جب مرکز بنتا ہے اللہ کی طرف سے, پھر اس کی قیمت نہیں لگ سکتی, انمول ہو جاتا ہے. بڑی سے بڑی دنیا کی ترغیب بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہٹاتی, اس لیے کہ جو کچھ اس پہ کھل گیا ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں. سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ کبھی شرمندہ ہوئے اتنے بڑے بادشاہ؟ اس سے کہا ہاں. اس کے کیسے؟ اس سے کہا جب میں دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا تو میں اپنے ایک استاد کے پاس گیا, تو میرا استاد بڑا زاہد آدمی تھا, کسی چیز کی محبت اس کے پاس نہیں تھی, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس کو خرید سکتی. تو میں ان کے پاس گیا اور کھڑا رہا ان کی خدمت میں, تو انہوں نے نظر اٹھائی, سردی کے دن دھوپ پہ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کون؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں. تو ان کا کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا میں دنیا فتح کرنے کے ارادے سے لشکر یہ لے کے جا رہا ہوں, تو آپ سے ملنے آیا. تو انہوں نے کہا میں نے سر اس لیے اٹھایا ہے کہ میں سردی سے بچنے کے لیے دھوپ پہ آ کے بیٹھا تھا, تو تم اتنی دیر سے جو دھوپ کو روک کے کھڑے ہو اور مجھ پہ سایہ ہو گیا ہے, تو میں نے برداشت کیا کہ پتہ نہیں کون بے وقوف ہے. تو اب دیکھا اس لیے ہے کہ یہ درخواست کروں کہ آپ ادھر کھڑے ہوں اور دھوپ کو مجھ پہ آنے دیں, اور یہ جو تم نے یہ کہا ہے کہ دنیا, تو تمہیں کھڑا ہونے کی تو تمیز آئی نہیں, تم دنیا کیا سنبھالو گے اور کیا کرو گے؟ کہتے تھے بڑا شرمندہ ہوا. تو جب آدمی بے رغبت ہو جاتا ہے نا, غیر کی محبت سے دل کو صاف کر لیتا ہے نا, پھر اس دل پہ اللہ حکمت کھول دیتا ہے. بس اتنی بات. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص 40 دن روزہ رکھے اور حلال کی غذا سے افطار کرے اللہ اس شخص پہ حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اسی لیے جو صوفیہ تھے نا یہ رمضان 20 شعبان سے اعتکاف شروع کر دیتے تھے. وہ 40 دن روزہ رکھتے تھے, دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے, اللہ کی طرف سے ان کے علوم میں برکت ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ مست آسا کی و آن صاحبہ کے بوت, وہ جو پلانے والا ہے نا اور اس کی پلائی ہوئی شراب نے جسے مست کیا ہے وہ کیا ہے؟ انسانی تو ہے. انسان کو اللہ نے کیا شراب پلائی ہے؟ ایسی زبردست پلائی ہے. قالو بلا, لوگوں نے کہا کیوں نہیں, یقیناً. قالو, یہ جو اللہ نے کہہ دیا نا یقیناً روح نے اپنی ماری اللہ بھی کہہ بویا یا اس لیے کائنات الرکوع بھی ملا کر کار اب کر سکتی معرفت اب جتنے یہ اقائن کے معنی ہوئے کوئی اور یہ اللہ اور یہ کہ اور یہ کہے جب مشکل ہوئی تر سیمیں کا وقت قتل کے سارے پوچھے اور کوئی اور کوئی اس کے ہے جس پر بکاشتا ہے مساکت کا مسلطان تو تک گناہ سے بار تو پھر ناکی نبار بھی ہست وہی ہے اللہ کبھی نے بھی آدنا کرتا ہے یا جو کرنا ہے مان دہا لیے آگا کے گناہ ان بٹوی رولیں تو کردہ ایسے بلکل داخلی قرار ہے نا کسی کو برپٹو کر کسی ایسے انتاق سے کوئی ملہ دے کر وہ جو کس نے چھپر پار ہاتھی نے چھار پتوار رب کچھ نہیں آنتے وہ لوگ اس کا ہاں کیوں کہاں آتا کمارے میں پردہ رار نہیں ہوں تو لوگ نے کہا ہاں جو اللہ کی سونی ہم پردہ ہیں اس نے فطر میں ڈالی یہ چیز ہے نا یہ اتر نے فطر ڈال وہ لکڑی ہے فطر لکڑی ہے وہ فطر ہے فطر آگ ہے وہ ہوا ہے فطر مٹی ہے فطر آگ ہے اور فطرت کو قید میں لانی ہے اور شکل و صورت اس دیتنا یہ کریے کو قید نبت لانا اور شکل صورت دینا کڑی شرشت چیز ہے یہ قوت شکم کی لکڑی ہے لکڑی کی نیش کی بھی شکڑی ہے لکڑی ہے شکم بھی لکڑی ہے شکم کی لکڑی آرکے لکڑی پر بننا لکڑی ہے اور اس جلاشیا نے کی لکڑی سے فرنیچر کر آنا کو جلانا ہے فرنیچر اور کو جانا نہیں ہے اور کیا اور سیکھے جمانت پر لکڑی آنا ہے دردار سے دی دردازے کیا مارانی لکڑی ہے نبیت تو یہ واضح کھڑکی فتنات کو ہی باس کے حیر صاحب استعمال کھاتا فتن یہ فطرت اور سیرت کا بگڑ کے جائے ہاتھ پیمان سکھاتی تو پھر فطرت پر نکلتے ہیں فطرت ہوتا ہے جب ہمارے جائے ہمیں دیکھ لو تو پھر کی پر رنگ سے فیصل چڑھاتے ہیں اور شیشہ ہم رکھتا ہے دیکھ لو حقیقت حقیقت ہوتی ہے اس پر رنگ ہے چڑھاتے ہیں اس کے شفر نہیں لگنی نہ چاہتا شیخ حقیم تو کی پر اتر اصل ہو تو وہ کی دیئے فیچر چلنے دو دو چلتا ساتھ اور شیشم اگر اصل تو بنی دو یہ فطرت حل ہے فطرت پر کاشی نبوت دی فطرت ہے اور فطرت پر نقش فطرت ہوا کی ہے اب ہوا کی صورت اختیار کر دی ہے ہوا کی طرح یہ نبوت بنتی اب ہوا اس کی صورت کو اختیار کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے روکتا ہے ہوا اور کو پنکھ سے ہے और हवा को और भाप को रोके और भी हवा गुब्बारे में आती है तो और हवा को भाप को रोक इंजन चलाते वही आज बारे जो इंसान की में अल्लाह ने अपनी आरिफ का बीज बो दिया से इंसानी कभी और ये अल्लाह तो बीज को तुम्हारा ये नहीं और कि मैं तो अल्लाह ने अल्लाह ने क्यों रब आ क्या तो मैं पर ये तुम्हारा इंसान को जितनी भी अपने वजूद को बरकरार सीखने जितनी भी शख्स ने भी वजूद है वो बरमाला भी वजूद है इन दोनों को बरकरार रखने के लिए जितनी और चीजों की जरूरत है ना इन दोनों का बरकरार मम रखा सब ये सब चीज की जरूरत है उस मसूबी रबैक इस मसूबी रबैक आई थी रबूबियत रिज्क मिलती रबूबियत इनसे हिदायत मिलती वो अपनी बका की सूरत थी तो इंसान को और वो बहुत की बड़ी ताकत इंसान को फतह करने में लगी हुई है इंसान और दो बहुत जल्दी तक है और इनसे बांको जैना सामने में लगी है एक और इनकी आईन को फतह कराल में लगें है अपने बाकी का सामान है एक टाइम उसको वाक ना करने में लगा है बच्चा जवान पेश के नहीं से ही वाक्य मुक्त चला गया अब लड़ा बल्ला उम्र की और जर्नी दाएं दिन बहुत ही में चल गया का स्पेस लम्बा माउंटेन योग्य है ना ये इंसान फना रही रहा एक जगह स्पेस मकान दोनों फनाक ताकी ने इनको फगीव कर लें और इन मुकाबले में ये दान दोनों ने बहना की तल जाते कर लग वो दी हैं तो जो जो है मुकाबले का इनकी हाँ अखिर ने या का जद्दत का है और जद्दत है ये वक्त ये वही है ना कि अल्लाह ने शराब पिलाई और सारे सांस में तो जो है उसका जुमला है आप क्या नहीं हमारा सदिगा मस्त पे उसी लगे लाए कि क्या तुम्हारा सुबी से किसी ने कहा कि इसके लिए उसे असुन से फुटपत नहीं सूफी किसी ताक उसे कहीं क्या सकते हो से कहता वो जो ने सुनाया सकता ना कस्त अभी वही तक वो क्या हूँ तुम बोल सुनो इतनी खूब सिखा वो जो आवाज है ना वो इतनी खूबसूरत है कि सुनने के बाद बोलने को जी नहीं चाहता ये हिकमत की बात ये जोहद सिखाता है बेरगबती सिखाती जब किसी इंसान में जोहद आ जाता है ना तो कान उसके होते हैं लेकिन कुव्वत समात कुछ और होती है जब आदमी बेनियाज हो जाता है तो फिर आंख उसकी होती है और ये जो देखना है कहीं और से होता है आंख आपकी नजर आपकी रंग कोई और है उससे आंख जब क्रॉस करती है वियन उसको तो ही रंग चढ़ जाता है अल्लामा कहते हैं बरगजीदी अजहमा आलम करा तूने सारे जहानों में से ऐ खुदा इंसान को मुंतखब किया कर दी अज राजे दुरू महरम करा और तूने अंदर के राजों से किसे वाकिफ किया इंसान को ही तो किया ऐतरा तीरे के मारा सीना सुफ्त हाय वो तीर जो तूने चलाया है और मेरा सीना उससे बिल्कुल दागदार हो गया है मेरा सीना जो है छेद डाला है हर फेदूनी की गुफ्तो बा कह गुफ्त जो आपने कहा है ना कि मुझे पुकारो तो ये किसने कहा है वो जो तीर तूने चलाया है और उससे पहले फरमा रहे हैं कि आपने मुझे मुंतखब किया था पूरी कायनात में से मुझे इस काबिल समझा था कि अमानत मुझे दें मुझे इस काबिल समझा था कि दुनिया में मैं आपका कायम मुकाम बन के जाऊं मैं ये अर्ज करता हूं कि वो जो आपने जुदा किया है ना وہ جدائی کا تیر اتنا ہے کہ میرا سینہ داغ داغ ہو گیا ہے، میں اس جدائی کو رو رہا ہوں کہ مجھے اپنے سے ہٹایا کیوں ہے. یہی وہ چیز ہے مثنوی کا رنگ. بشنو از نئے، نئے کو سنو، بانسری کو کیا کہتی ہے. وہ بانسری شکایت کر رہی ہے کہ لوگوں نے مجھے درخت سے کاٹا کیوں ہے. علامہ اسی کو دوسرے رنگ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جدائی ہے نا تجھ سے، اس نے سارا سینہ چاک کر دیا ہے، اور پھر آپ جدا کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پکارو. تو پکاریں تو اس کو جو کہیں غائب ہو، تو غائب تھوڑا ہی ہے. پھر یہ کیا کیا ہے کہ ایک طرف مجھے اتنا اعزاز دے کے مجھے الگ کر دیا ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ روئے تو ایمان من قرآن من، جلوائے داری تیرے غز جان من. اے میرے رب، تیرا چہرہ تیری ساتھ، میرا ایمان ہے، میرا قرآن ہے، تو میری جان کو کیا کر رہا ہے، جلوائے داری دریغ، اپنی زیارت سے پھر بھی روک دیا ہے، تو سامنے بھی نہیں آتا، زیارت بھی نہیں کراتا. اور میرا حال یہ ہے کہ میرا ایمان قرآن تو ہی ہے. ایک مرتبہ کسی کے یہاں جانا ہوا تو پوچھا اس بچے کا کیا نام ہے، تو انہوں نے کہا عبد الرحمن. خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑا یہ نام پسند ہے. اگلی مرتبہ گئے تو پھر پوچھا اس کا کیا نام ہے، ان کا عمران. پھر تیسری مرتبہ گئے پوچھا کیا نام ہے، پھر تیسری مرتبہ اور، پھر آئندہ اور. ہم نے آخر ایک دن پوچھا کہ آپ کے اس بچے کا اصل نام کیا ہے. کہنے لگی جو نام پیارا لگتا ہے نا اپنے بچے کا رکھ دیتی ہوں، یہ میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے، اتنا مجھے اچھا لگتا ہے، ہر نام اسی کا نام. ہمیں یہ شعر یاد آیا کہ روئے تو ایمان من قرآن من، اے رب تیرا چہرہ تیری ذات، میرا ایمان، میرا قرآن، میرا دین، میری شریعت، سب کچھ میرے لیے دین و دنیا، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کون ہے میرا. یہ اس عورت سے پوچھو جو بے سہارا ہو جاتی ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. کبھی بیوہ ہو جاتی ہے، کبھی طلاق ہو جاتی ہے، کبھی سب کچھ ہوتا ہے، بیٹے بیٹیاں، شوہر، گھر بار، لیکن دنیا سے بے رغبتی طاری ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سنبھالو اس دنیا کو، چلتی ہوں اپنے اصلی گھر میں. تو وہ اللہ سے جب مانگتی ہے نا تو کہتی ہے روئے تو ایمان من قرآن من، اللہ تو ہی سب کچھ ہے، میرا ایمان بھی تو، میرا قبلہ بھی تو، میرا کعبہ بھی تو، میری جان بھی تو، میری دنیا بھی تو، میرا سب کچھ تو ہی تو ہے. یہ بتا پھر تو نے اتنا محبت کا جذبہ مجھے دیا اور خود چھپ کے بیٹھ گیا ہے، میں دیکھوں تو کسے دیکھوں، زیارت کروں تو کس کی کروں. ازیانے ست شعائے آفتاب، کم نمی گردد متائے آفتاب، سورج کی سینکڑوں شعاؤں کے نقصان سے سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اے رب انسان تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہے اور کہتا ہے سورج تو سامنے آ، تیری ہزاروں شعائیں دنیا پر پڑتی ہیں اور تیرا تو کوئی نقصان نہیں نا، میرا سورج تو ہے، میرا چاند تو ہے، تو اپنی تجلیات مجھ پہ ڈال. وہ زمانہ جب میں تیرے ہی ساتھ تھا، جب میں تیرے ہی ایک حصہ تھا، اور وہ زمانہ جب تو ہی تو تھا اور میں مست تھا تیرے ساتھ ہی، وہ زمانہ کدھر گیا؟ وہ لیا. یہ ہوتا ہے جب آدمی پہ ذات کھلنا شروع ہوتی ہے. ذات نے تو خیر کیا کھلنا ہے، لیکن اس کی تجلیات اور صفات تک رسائی ہوتی ہے، تو پھر آدمی اپنا وجود شرک سمجھتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی گالی اس کا وجود ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بھی نہ کہو کہ میں ہوں، حالانکہ بالکل آغاز اسی سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ہے، آپ سلام کسی کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی غیر آپ کے ذات کے علاوہ کوئی موجود ہے، تو ہی تو آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، وجود ہستی. تو کہتے ہیں میرا وجود ہی کچھ نہیں، میں ہوں ہی کچھ نہیں. سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھے کہ میرا وجود ہے. تو جس طرح سورج کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ اپنی تجلیات دنیا پہ بکھیر دے، میرے رب تو کبھی ایسے کر کہ میں تیری ذات پاک میں گم ہو جاؤں جیسے میں پہلے کبھی گم تھا، تیرا تو کوئی نقصان نہیں. عصر حاضر راخرت زنجیر پاس. یہ عقل جو ہے نا، اس نے اس دنیا میں ہمارے زمانے میں یہ پاؤں کی زنجیر ہے. جانے بے تابے کے مندارم اجاز. وہ جو ایک بے قرار روح میں تیری نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس جہان میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہر کوئی اپنی عقل میں جکڑا ہوا ہے. کسی کی عقل بتاتی ہے کہ تم ہو تو یہ ملک چل رہا ہے، اگر تم جس دن نہ رہے نا یہ ملک برباد ہو جائے گا. میرا وجود اس مملکت کے لیے ناگزیر ہے. کسی کی عقل یہ کہتی ہے کہ بچے تیرے دم سے پل رہے ہیں، اگر تو نہ ہوا تو پھر ان بچوں کا کوئی والی وارث نہیں. کسی کی عقل یہ کہتی ہے کہ مولوی صاحب بس علم آپ پہ ختم ہے، اگر آپ اٹھ گئے نا دنیا میں سے تو اس دنیا میں پھر آپ جیسا کوئی آنا ہی نہیں. ہر کوئی اپنے اپنے وجود میں مست ہے، ہر کوئی اپنی ہستی کا قرار چاہتا ہے. سارا جھگڑا اس کائنات میں اپنے وجود کا ادعا ہے اور بس. اس سے زیادہ کیا جھگڑا ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اسے پالا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں بیاہ کے لائی گئی ہوں اور میں نے اپنی زندگی عزت سب اس کے لیے محبتیں نچھاور کر دی ہیں، یہ میرا ہے. وہ اپنے وجود کو ثابت کرنا چاہتی ہے، یہ اپنے وجود کو ثابت کرنا چاہتی ہے. دونوں دعوے آپس میں ٹکراتے ہیں اور فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس کائنات میں اصل جھگڑے کا مرکز اور فساد کی جڑ اپنے وجود کو دوسرے سے تسلیم کرانا ہے کہ مجھے مانو. علامہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا موجودہ زمانے کے پاؤں کی زنجیر ہے. ہمارا سارا زمانہ عقل میں جکڑا ہوا ہے. عقل اندھی ہے نا، اور عقل اپنے علاوہ غیر کو دیکھتی نہیں نا، اور محبت فنا کرتی ہے. اس لیے جو کام محبت کی دولت اور طاقت اور حرارت سے ہوتے ہیں عقل نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر سوچنے بیٹھ جاتے نا کہ آگ میں جا کے تو بھسم ہو جانا ہے، اور پھر کار نبوت کیا ہوگا، نبوت کا کام کون کرے گا، تو پھر ہو گئی تھی قربانی. ایثار اور قربانی ہوتی اس وقت ہے جب آدمی اپنی موجودہ حالت سے نکل کے مزید ترقی کی حالت میں جا کر غیر کی خیر خواہی چاہتا ہے. بڑا آدمی وہی بنتا ہے نا جو اپنی موجودہ حالت سے اوپر جانا چاہتا ہے، پھر وہ ہمت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. میٹرک کر لی تھی، پھر بڑا آدمی بننے کی خواہش نے اسے ایف اے کرا دیا، پھر ایف اے پہنچا تو بی اے کرا دیا. وہ اپنی موجودہ حالت سے بہتر حالت چاہتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے. ایسے ہی بڑا بنتا ہے. اس بڑائی کی حالت میں غیر کی خیر خواہی شانا اپنے علاوہ، یہ خیر ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا یہ عشق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ سو جا، صبح دفتر بھی جانا ہے، اور محبت کہتی ہے کہ پتہ نہیں ماں کا وجود آج رات کا ہے یا نہیں ہے، ٹھہر جا۔ دوسرے دن عقل جسم کو تھکا دیتی ہے اور ماں کی محبت روح کو جوان کر دیتی۔ یہ آسان مثالیں۔ عقل کہتی ہے کہ اتنی لمبی رکعت کا فائدہ آخر کیا ہے، اور محبت کہتی ہے کہ ایک رکعت پوری زندگی اگر لگ جائے نا اس میں کوئی حرج نہیں، جس کے دربار میں آیا ہوں بڑی مہربانی ہے کہ اس نے حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ تو بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں علامہ کی جو بیتاب جان، تجھ پہ قربان ہونے والی جان جو تُو نے مجھ میں ڈال دی ہے نا، یہ کہاں ہے؟ اور کہیں ہے نہیں۔ اقبال تجھ پہ مرنا چاہتا ہے، اے خدا اس کو دیکھ۔ باقی سارے جہان والے عقل کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، میرا وجود۔ اور وجود کیا چیز ہے؟ عمر ہا بر خیش می پیشد وجود، تا یکے بیتاب جاں آئیت فرود۔ وجود مدتوں پیش و تاب کھاتا ہے، اور تب جا کر کہیں ایک جان پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمانیں جنہیں خاک چھان کر۔ جو مٹی چھان کے ہیرے ملے تھے نا، تم نے ایک ہی مرتبہ مٹھی میں بھرے اور سمندر میں پھینک دی۔ وجود انسان کہیں شان لوگوں کے درمیان اتنے پردے ڈال دیتے، درمیان اور انسان کے درمیان لوگوں کے درمیان اتنے پردے ڈال دیتا ہے کہ وہ ہیرا نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جڑ کیا ہے؟ اعتراض۔ وہ اپنے علم کی اور شعور کی کمی کی بنا پر نہیں سمجھتا کہ ماں کیوں رضائی ڈال رہی ہے۔ بچہ کہتا ہے ہٹاؤ اس سے، اور ماں جانتی ہے کہ اگر رضائی ہٹا دی تو یہ بخار ہو جائے گا، کل کون اسے اسپتال لے کے جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ فطرت کے خلاف جو چلنا چاہتے ہیں نا، ہو نہیں سکتا۔ آدمی ساری زندگی خرچ کر دے کہ یہ دریا جو اوپر سے نیچے بہ رہا ہے کسی طرح نیچے سے اوپر لے جاؤں، تو کوئی پوچھے عقل مند اس کا تجھے حاصل کیا؟ ہو نہیں سکتا۔ روشنی سورج سے آتی ہے، اور بچہ لگ جائے کہ اس روشنی کو سورج میں واپس بھیجوں، کیسے ممکن ہے؟ بالکل اسی طرح یہ جو انسانی فطرت ہے نا، اور انسان، اس کے لیے خدا نے طے کر دیا ہے کہ اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا۔ اب اعتراض بھی کرتا ہے، نفع بھی اٹھانا چاہتا ہے۔ روز اٹھتا ہے، نیا اعتراض اپنے افسر پہ کرتا ہے کہ سر آفس میں یہ چیز ٹھیک نہیں۔ پھر روز جا کے کہتا ہے آپ کیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر چلا جاتا ہے کہتا ہے جی میری پروموشن بھی کر دیں۔ پھر چلا جاتا ہے کہتا ہے جی میرے تنخواہ کے کاغذات ہیں، اس پہ بھی دستخط کر دیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ ایک طرف تو تمہیں میرے چیئرمین ہونے پہ اعتراض بھی سب سے زیادہ ہے، دوسری طرف تمہارا نفع بھی مجھ سے وابستہ ہے، یہ نفع اور اعتراض جمع کیسے ہو جائیں؟ और एक चुप करके काम करता रहता है। तो ऑफिसर देखता है यह आदमी काम ठीक कर रहा है, तो कोताही से भी दरगुजर कर देता है कि कोई नहीं, इतने दिन काम भी तो इसी ने किया है। एक तलाक का मसला हमारे यहां आया तो किसी वजह से उस खातून को तलाक लेना पड़ी, तो हमने उस खातून से कहा कि ये आदमी कैसे, उनका बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे ऐसे ऐसे। तो पूछा तलाक क्यों, तो उससे कहा हमारी मजबूरी है तलाक लेना, निभा की अब कोई सूरत नहीं। बड़ी समझदार खातून थी, बहुत बहुत समझदार। हमने कहा देख लें आपको अफसोस होगा, तो उससे पता है क्या जवाब दिया, कहने लगी तबन होगा अकलन नहीं। हैरान हुए, उससे कहा तलाक लेने पे तबई तौर पे अफसोस होगा, होते ही है, घर उजड़ता है, लेकिन अकलन नहीं। हमने कहा अकलन क्यों नहीं अफसोस होगा, कहने लगी आखिर 25 साल इस जैसे अजीम आदमी के दिल पे हुकूमत भी तो मैंने ही की है, और उम्मीद नहीं कि मेरे बाद दूसरी शादी भी करे। मैंने कहा देखो इसकी अकल कैसी है, कहने लगी 25 साल हुकूमत भी तो हमने ही की है, हिंदुस्तानी थी ना, तो वो जो एक होता है सोचने का अंदाज वो नस्लों और घरानों में आता है, तो इसलिए वजूद जो है इंसान ये मुद्दतों पेचोताब और किस किस चक्की से पिस के फिर कई सदियों में एक आदमी पैदा होता है। अल्लामा कहते हैं कि एक तेरे चाहने वाला कई सदियों में लाखों आदमियों में पैदा होता है, और अगर गर्न रंजी ए खुदा, अगर तू नाखुश ना हो, ए खुदा अगर तुझे दुख तकलीफ ना पहुंचे मुझसे, ये जज्ब है ना, अगर आप नाराज ना हो तो मैं बात अर्ज करूं, ये जमीने शोराजार, ये जमीन बंजर है, इंसानों के वजूद जो है ना, ये वजूद खुद एग्जिस्टेंस ये बंजर है, बस गनीमत दा अगर रुयत दिले, नीस तुखमे आर ना गर नरंजी ई जमीने शोराजार, अगर ए खुदा तू नाराज ना हो तो सच्ची बात कहूं, ये इंसानों के वजूद ये जमीन बंजर हो गई है, नीस तुखमे आरजूरा साजगार, तेरी तुझ तो अगर ये समझता हो ना कि इनसे तुझ पे कोई मरने वाला भी उभरेगा, और कोई ऐसा बीज, तो तू अगर बीज ढूंढ रहा है तो जमीन बंजर है, इसमें अब जमीन में वो बीज परवरिश नहीं पाते, अज दरूने ही गिले बेहासले, तू इन पत्थरों को ऐ खुदा जितना मर्जी खोद ले तुझे कहीं भी अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी, बस गनीमत दा गर रोयत दिले, अगर एक दिल बेकरार होके आज अपने आप को कुर्बान करना चाहता है ना, तो गनीमत समझ, कोई कदर कर मेरी, तू समझता है कि बहुत से पैदा होंगे, कोई नहीं पैदा होता। ये जज्ब है, कहते हैं कि वजूद मुद्दतों पेचो ताब खाए, तब जाकर कहीं एक आदमी मैं आया हूं। आखिरी बात जो अल्लामा ने कही वफात से पहले, उन्होंने रुबाई पढ़ी 4 फारसी के मिसरे, बस फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। उन्होंने कहा दिगर दानाए राज आयत के नाए, अज नसीमे अज हिजाज नसीमे आयत के नाए, सुबह की ठंडी हवा हरमैन शरीफैन से अब चलेगी कि नहीं चलेगी, और कोई अकलमंद आदमी दाना मेरे बाद क्या आएगा कि नहीं आएगा। कोई आएगा मेरे बात या नहीं आएगा। ये एक मर्तबा बड़ी शिकायत थी कि लीडरशिप कोई नहीं, तो गलती हमारी ही थी, हमने पढ़ दिया कि अल्लामा इकबाल भी कहते थे कि दिगर दानाए राज आयत के ना आए, इसके बाद कोई मेरे बाद कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो चेयरमैन ने कहा कि अगर वो होते तो बहुत खुश होते, हमें देखते तो बहुत खुश होते कि उनके बाद में आया। ये बिला तबसरा। अज़दरूने इंगिल बे हासिले, इन पत्थरों को इंसानों को जितना भी तू टटोलता रहे खोदता रहे इनमें कुछ नहीं रहा, बस गनीमत दा अगर रोयत दिले। अल्लाह गनीमत जान, एक आदमी आ गया अगर इससे अपना विसाल नसीब कर, ये तो ये देखना चाहता है। ये वो चीज है जो उर्दू में बांगे दरा में आई है ना, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने ने आज, मेरी जो पेशानी है ना बंदगी की पेशानी, इबादत गुजार की पेशानी, इबादत करने के लिए हजार सजदे तड़प रहे हैं कि तखय्युल और ख्याल से निकल के वजूद में आए, हजार सजदे तड़प रहे हैं कि किसी तरह जान कुर्बान करें, लेकिन मसला यह है कि जो तू हकीकत है तू सामने तो आना, तू कहां है। ये शिकवा कर रहे हैं कि आप सामने नहीं आते, आप आए तो फिर आप देखें कि ए रब कितने लोग तुझ पे मरने के लिए तैयार बैठे। तू मही अंदर शिबस्तानम गुजर, यकजमा बे नूरिये जानम नगर। ए मेरे खुदा तू तो चांद है, पहले क्या कहा, तू मेरी जान है, ईमान है, कुरान है, तू तो मेरा चांद है। कभी तो ऐसे हो कि अंदर शबिस्तानम गुजर, रात को मेरे कमरे में भी आज, जब मैं कभी लेटा हुआ हूं जब सोने की तैयारी कर रहा हूं, और ऐसे गुजर के यक जमा बेनूरिये जानम नगर, मेरी जान जो बगैर नूर के है ना उस पे अपने नूर की परतों डाल दे, कभी मेरे कमरे में भी तो आए चांद, उधर भी तो चमक, ताकि चांदनी मुझ पे पड़े। शोलारा परहेज अस खाशाक चीज, मैं हैरान हूं कि शोला और आग जो है वो खुश्क तिनकों को क्यों नहीं जलाती, वो खुश्क तिनके खुद जलने को तैयार बैठे। बरकरा अजबर फतादन बात चीज, मैं हैरान हूं बिजली जो चमक रही है, गिर जा बिजली आ जा, सारा माहौल साजगार है, जमीन खुद तैयार है कि उस पर बिजली गिरे, ये बिजली क्यों नहीं गिरती। ये अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं कि मैं खुश्क घास की तरह जलने को तैयार बैठा हूं, तू आग तो लगा, और मैं चाहता हूं कि बिजली तो मुझ पे गिर, मैं जमीन तैयार हूं तुझे कबूल करने के लिए, बिजली नहीं गिरती। यानी ए परवरदिगार आलम मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूं, मैं तेरी तजल्लियात के लिए तैयार हूं, तू क्या कर रहा है, मेरा हर कुछ तू ही तू है, तू मेहरबानी कर और अपना विसाल नसीब कर, अपना मिलना नसीब कर। हजारों और लाखों आदमी खुदा की विसाल और इस आरजू में दुनिया से चले गए। शेर कितना जबरदस्त है, अगर आदमी समझे इस शेर को, जब पढ़ा तो कई दिन तक गौर करते रहे कि यार क्या जबरदस्त बात, तेरे फराक की लज्जत में मर गए हैं लोग, तेरी जो जुदाई है ना, तू जो सामने नहीं आता, इसमें भी इतना लुत्फ है इंतजार उठाने में कि लाखों आदमी औलिया अल्लाह इसी में मर गए, तेरे वसाल का आलम न जाने क्या होगा, और अगर तू कहीं मिल जाए तो फिर कितनी मौतें होंगी और फिर क्या तबाहियां मचेंगी, अभी तो तेरे इंतजार में बैठे बैठे मर गए हैं, जिस दिन तू सामने आ गया फिर क्या हशर होगा, तेरे विसाल के आलम में मर गए हैं लोग, तेरे फिराक की लज्जत में मर गए हैं लोग, तेरे विसाल का आलम न जाने क्या, कितना टाइम होगा, सारे बात हो। फिर ये सारी अपनी अपनी चीज है ना, एक जगह तक पहुंचते हैं फिर रुकते हैं। कहते हैं जीस्तम ता जीस्तम अंदर फिराक, वानुमा आंसू ही नीली रवाक, जीस्तम ता जीस्तम, जब तक जिंदगी गुजारी मैं तेरी जुदाई में ही रोता रहा हूं, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि इन आसमानों को हटा ताकि मैं देखूं इसके बाद क्या है, यानी एक तसव्वुर है जो हमेशा से मैथोलॉजी में चला आया है कि एक अर्श है और अल्लाह ताला उस पे है, लेकिन ये सब इंसानी तसव्वुरात हैं पुरानी जाहिलियत के और कुफर के भी। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान और जो सही चीज सिखाई और तलकीन की वो ये कि अल्लाह मौजूद है बगैर किसी वजूद के, और अल्लाह कहीं भी जमाने और जगह में कैद नहीं है, क्योंकि जमाना उसने पैदा किया है, जगह उसने पैदा किया है, तो जमानो मकान से मावरा है। लेकिन अल्लामा वो एक तसव्वुराती चीज पेश करते हैं, कहते हैं जीस्तम ता जीस्तम अंदर फिराक, जिंदगी गुजारी जिया और जिया और जिया और जिया, कितनी जीने की हालतें हैं, ये सब की सब तुझसे जुदाई में गुजरी हैं, वानुमा आंसू ए नीली रवाक, ए खुदा कभी तो ऐसे कर कि जो नीला आसमान है ना, ये जो नीली छत है, वानुमा नुमाया कर, हटा दे इसको, और इसके पीछे क्या है मैं देखना चाहता हूं, बस तदरहा रा बिरोइम बाज कुन खाकरा बा कुदसियां हमराज को, बंद दरवाजे खोल दे, ये जितने आसमानों के दरवाजे हैं इन्हें भी खोल दे, अव्वल तो इनको हटा दे, नहीं हटाता तो फिर इन दरवाजों को खोल, और एक काम कर कि वो जो जाने तेरे अमर से पैदा हुई हैं, जो पाक फरिश्ते नूर, जिनका वजूद नूर से है, उनसे मिट्टी को मिला दे, मिट्टी चाहती है ऊपर जाए और जाके उन कुदसियों से मिले, उन रूहों से मिले, और फिर ये बंद दरवाजे खुल जाएं और हम राज कुन, और वो जो फरिश्ते हैं ना उनसे मैं मिलूं और सारे राज खोल दे कि तेरे आसमानों में क्या है, तेरे अर्श पे क्या है, तू खुद क्या कर रहा है, तू कहां है, ये दरखास्त है, मुनाजात है, ये दुआ मांग रहे हैं अल्लामा कि खुदा अपना विसाल नसीब कर, और जितने हिजाब हैं ये उठ जाएं, आतिशे दर सीनाए मन बरफरूज, उदरा बेगुजार वहीजम रा बिसूज, मेरे सीने में आग जो भड़क रही है इसे मजीद रोशन कर, और जो लकड़ी खुशबू ऊद की लकड़ी से जो पैदा होती है इसको भी हटा दे और ईंधन को भी जला डाल, اوت کی لکڑی جلے گی خوشبو پیدا ہوگی نا. وہ کہتا ہے مجھے خوشبو بھی نہیں چاہیے، یہ جو ایندھن ہے اسے بھی جلا دے، ہر چیز کو فنا کر دے، مجھے بس سب کچھ چھوڑ کے، آسمان ہٹا کے، دروازے کھول کے، فرشتوں کے سے جا کے ملنا ہے تاکہ تیرا پتہ پوچھوں، تیری راہ پوچھوں کہ تو ہے کا. انسان پہ جب کسی حالت کا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو غلبہ حال اسے معذور کر دیتا ہے. غلبہ حال میں آدمی معذور ہو جاتا ہے. فلم ہے، میچ ہے، ٹی وی پہ اور آخری کوئی چھکا چوکا لگنا ہے اور اس پہ پیاس کی حالت کا غلبہ ہو جائے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں تو بھاگتا ہے پانی کی طرف کہ پانی لے آؤں، کہتا ہے کائنات رک جائے اور یہ چوکا چھکا بھی رک جائے اور ٹیڈی ویژن والے بھی روک دیں، بس میں پانی پی لوں ایک لمحے کے لیے. اسی کی اس پہ حالت کا غلبہ ہے. اذان ہے، نماز ہے، نمازی بندہ ہے، اس کے باوجود وہ اس منظر میں اٹکا ہوا ہے کہ ادھر سے ہو میں بھاگوں نماز کے لیے، ایک حالت کا غلبہ ہے. علامہ کہتے ہیں ایسی حالت غالب ہے کہ یہ عود کی لکڑی کے جلنے سے جو خوشبو پہ، مجھے اس سے بھی غرض ہے، جو ایندھن ہے اس کو بھی جلا ڈال، پھر میری ذات جس سے تیرے محبت کی خوشبو اٹھتی ہے نا، باز بر آتش بنا عودے مرا، درجہاں شفتکن دودے مرا، میری جو ذات کا عود ہے، میری ذات میں جو خوشبو ہے اس کو بھی جلا دے، اور جلانے کے بعد میرے یہ جو بچھڑنے کا اور تجھ سے جدائی کا جو دھواں ہے نا، اے خدا اسے ساری کائنات میں پھیلا دے تاکہ سب لوگ جلیں، انہیں پتہ چلے کہ محبوب سے بچھڑ جانا کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہے، سارا جہان اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے. یہ کیفیت آتی ہے کبھی کبھی انسان خوشی میں بھی غم میں بھی. تو کہتا ہے کہ تم پہ ایسے گزری ہوتی نا تو پھر میں تم سے پوچھتا کہ غم کیا چیز ہے، تمہیں کیا پتا اس چیز کی خوشی کیسی. آتش پیمانہ اے من تیز کن، اور جو میرا پیمانہ ہے اس کی آگ کو تیز کر دے. با تغافل یک نگاہ آمیز کن، اور یہ جو میری طرف سے دیدہ دانستہ جان بوجھ کے آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردے حائل کر لیے نا، ان پردوں کے ساتھ ساتھ ایک نگاہ تو کر، مل تو صحیح گئی، دیکھ تو صحیح، میں تڑپ رہا ہوں تجھ سے ملنے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تجھ تک پہنچوں. یہ تو تھی مناجات، یہ تو تھی اپنی طلب کا اظہار. اب علامہ بالکل دوسرے پہلو پہ آ گئے اور اب خدا کی طرف سے گویا جواب ہے. ماترا جوئم، اے رب ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں، وتو از دیدہ دور، اور میں نے یہ شکایت کی ہے کہ تو مجھے نظر نہیں آتا، لہذا آسمان اٹھا دے اور دروازے کھول دے اور یہ کر دے اور یہ کر دے. نئے غلط، اللہ ساری چیزیں میں نے غلط کہہ دیں. معقور و تو اندر حضور، بات یہ ہے کہ تو ہر جگہ میرے سامنے ہے، میں ہی اندھا ہوں جو تجھے دیکھ نہیں سکتا. کمال کیا ہے، دیکھا. کہتا ہے ما تراجوئم و تو از دیدہ دور، ہم آپ کی تلاش میں ہیں کہ آپ نہیں مل رہے اور آپ کو نہیں دیکھا جا رہا، اور آپ کسی طرح سامنے آ جائیں. نئے غلط، معقور ہو تو اندر حضور، یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں غلط بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ تو سامنے ہی ہے میرے، لیکن میں اندھا ہوں تجھے دیکھ نہیں سکتا. فضا نے اتنا تقدر اختیار کر لیا ہے، اتنے بادل چھا گئے ہیں تیرے اور میرے درمیان، گناہوں نے اتنی دوری کر دی ہے اور تیری نافرمانیوں نے اتنے گہرے پردے ڈال دیے ہیں کہ تو تو ہمیشہ ہی آدمیوں کے سامنے تھا اور ہے، مگر ہم انسان اندھے ہو گئے ہیں، اپنی خواہشات میں پھنس گئے ہیں، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں سے پھر انہوں نے دوسرا جواب شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ انتقال